پس بخوبی یاد خاطر رہے کہ جو صاحب بغرض اس بات حقانیت اپنی کتاب اور اپنے اصول کے کوئی ایسا دعویٰ یا دلیل پیش کریں گے کہ جس کو ان کی الہامی کتاب نے پیش نہیں کیا, تو یہ فعل ان کا اس امر پر شہادت قاطعہ ہوگا جو کتاب مقبولہ ان کی کہ جس کو وہ الہامی خیال کر رہے ہیں ایفائے مضمون اس شرط سے قاصر ہوگا. چہارم, بخدمت جملہ صاحبان یہ بھی عرض ہے کہ یہ کتاب کمال تہذیب اور رعایت آداب سے تصنیف کی گئی ہے, اور اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ جس میں کسی بزرگ یا پیشوا کسی فرقے کی کثر شان لازم آوے, اور خود ہم ایسے الفاظ کو صراحتاً یا کنایتاً اختیار کرنا خوب سے عظیم سمجھتے ہیں, اور مرتکب ایسے امر کو پرلے درجے کا شریر النفس خیال کرتے ہیں. سو اسی طرح ہر یک اپنے شریف مخاطب کو اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ ان کی کوششیں بھی اس بارے میں مصروف رہنی چاہیے کہ تمام تحریر ان کی بشرطے کے کچھ تحریر کریں جیسا کہ مہذب اشخاص کے لائق ہے, سراسر تہذیب پر مبنی ہو, اور اوباشانہ کلام اور حجب اور حتق مقدسین اور رسولوں اور نبیوں سے بکل ہی پاک ہو. یہ منصب تالیفات مذہبی کا بڑا نازک منصب ہے, اور اس میں انان حکومت صرف ایک ہی شخص کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, بلکہ ہر یک حسن اور قبح میں فرق کرنے والے اور منصف اور متعصب اور مفسد اور حق گو کو پہچاننے والے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایسے شریف لوگ ہر یک قوم میں کم و بیش موجود ہوتے ہیں جو مفسدانہ اور غیر مہذب تقریروں کو بتبا پسند نہیں کرتے, اور مختلف فرقوں کے بزرگ ہادیوں کو بدی اور بے ادبی سے یاد کرنا پرلے درجے کی خباثت اور شرارت سمجھتے ہیں. اور فی الواقعہ سچ بھی ہے کہ جن مقدسوں کو خدا نے اپنی خاص مصلحت اور ذاتی ارادے سے مقتدا اور پیشوا قوموں کا بنایا, اور جن روشن جوہروں کو اس نے دنیا پر چمکا کر ایک عالم کو ان کے ہاتھ سے نور, خدا پرستی اور توحید کا بخشا, جن کی پرزور تعلیمات سے شرک اور مخلوق پرستی جو ام الخبائث ہے اکثر حصوں زمین سے معدوم ہو گئی, اور درخت ذکر وحدانیت الہی کا جو سوکھ گیا تھا پھر سرسبز اور شاداب اور خوشحال ہو گیا, اور عمارت خدا پرستی کی جو گر پڑی تھی پھر اپنے مضبوط چٹان پر بنائی گئی, جن مقبولوں کو خدا نے اپنے خاص سایہ عاطفت میں لے کر ایسے عجائب طور پر تائید کی کہ وہ کروڑوں مخالفوں سے نہ ڈرے اور نہ تھکے اور نہ گھٹے, اور نہ ان کی کاروائیوں میں کچھ تنزل ہوا اور نہ ان پر کچھ بلا آئی, جب تک کہ انہوں نے راستی کو ہر یک موجی سے امن میں رہ کر زمین پر قائم نہ کر لیا. ایسے مقبولان الہی کی نسبت زبان درازی کرنا نہایت درجہ کی ناپاکی اور نا اہلی اور ہٹ دھرمی ہے.
هر که توفت افغان به مهر منیر, هم به رویش فتد توف تحکیر. تا قیامت توف است در رویش, کدسیان دور طرز بد بویش.
اور جو کچھ میں اس مقام میں ادب اور حفظ لسان کے بارے میں نصیحت کر رہا ہوں یہ بلا وجہ اور بلا خاص معنی کے نہیں. اس وقت میرے ذہن میں کئی ایک ایسے لوگ حاضر ہیں کہ جو انبیاء اور رسولوں کی تحقیر کر کے ایسا خیال کرتے ہیں کہ گویا ایک بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں, اور ایسے پر تہذیب فکرے لکھتے ہیں کہ جن سے ان کی دینت کی پاکی خوب ظاہر ہوتی ہے. میں نے خوب تحقیق کی ہے کہ ان نالائق حرکات کے بھی دو باعث ہیں کہ جب بعض لوگ حکیمانہ اور معقول کلام کرنے کا مادہ نہیں رکھتے, یا جب کسی اہل حق کے الزام اور افہام سے تنگ آ جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں, تو پھر وہ اپنی پردہ پوچی اسی میں دیکھتے ہیں جو علمی بحث کو ٹھٹھے اور ہنسی کی طرف منتقل کر دیں، اور اگر کسی اور طور سے نہیں تو اسی طرح سے اپنے ہم مشربوں میں نام حاصل کریں۔ پس ایسے لوگوں کو جو اپنی قوم کے معلم اور اتالیک بن بیٹھتے ہیں بغرض حفاظت اس کلاہ فضیلت کے بات بات میں ضد کرنی پڑتی ہے، اور عوام لوگوں سے کچھ بڑھ کر مادہ تعصب کا دکھلانا پڑتا ہے، اور اگر سچ پوچھو تو ایسوں پر کچھ افسوس بھی نہیں، کیونکہ جہالت اور تعصب نے چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، نہ خدا کا کچھ خوف ہوتا ہے اور نہ ایمان اور حق اور راستے کی کچھ پرواہ ہوتی ہے، اور جیفائے دنیا پر مرے جاتے ہیں، تو پھر جبکہ ان کو خدا سے کچھ غرض ہی نہیں اور حیا سے اور شرم سے کچھ کام ہی نہیں اور سچ کا قبول کرنا کسی طور سے منظور ہی نہیں، تو اس حالت میں اگر وہ اوباشانہ باتیں نہ کریں تو اور کیا کریں، اور اگر زبان درازی ظاہر نہ کریں تو ان کے ظرف میں اور کیا ہے جو ظاہر کریں، اگر بولیں تو کیا بولیں، اگر لکھیں تو کیا لکھیں۔ عیسائیوں میں باستثنا ان لوگوں کے کہ جن کو تہذیب اور تحقیق سے کچھ غرض نہیں۔ حاشیہ نمبر 6۔ اس اعتراض سے عوام مسیحی بھی خالی نہیں کہ علاوہ اس ذاتی بغض کے جو ان کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دلوں میں بھرا ہوا ہے، باقی تمام نبیوں کی عزت اور تعظیم بھی بجز ایک ذات حضرت مسیح علیہ السلام کے جیسا کہ لائق ہے ہرگز نہیں کرتے، بلکہ جب ہی سے کہ ایک شخص استباق پا کر حضرت عیسیٰ کو خدا کا خاص فرزند خیال کرتا ہے، اسی دم سے اور نبیوں کی نسبت اس کی زبان کھل جاتی ہے، خصوصاً ایسے ایسے فکروں نے ان کو بہت خراب کر رکھا ہے کہ جیسے یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے جتنے پہلے نبی آئے وہ سب چور اور ڈاکو تھے، مگر یہ متکبرانہ الفاظ کسی حالت میں کسی نیک پاک آدمی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ حضرت مسیح تو ایسے خدا کے متواضع اور حلیم اور عاجز اور بے نفس بندے تھے جو انہوں نے یہ بھی روا نہ رکھا جو کوئی ان کو نیک آدمی بھی کہے، پھر کیوں کر ان کی طرف کوئی غرور آمیز لفظ کہ جس میں اپنی شیخی اور دوسرے کی توہین پائی جاتی ہے منسوخ کیا جائے۔ بے شک اگر ہم خدا کے پاک نبیوں کو چور اور ڈاکو کہیں تو ہم چوروں اور ڈاکوؤں سے ہزار درجہ بدتر ہیں، جن دلوں پر خدا کی کلام مقدس نازل ہوتی رہی ہے اگر وہ دل مقدس نہیں تھے تو ناپاک کو پاک سے کیا نسبت تھی۔ یہ نہایت چالاکی ہے جو خدا کے ستودہ بندوں کی شان میں بیجا الفاظ بولے جائیں، کیا افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ اپنی خودی سے ایک دم باہر نہیں نکلتے اور جنہوں نے دنیا سے ایسی ربط بڑھائی اور تعلق پیدا کیے کہ ان کے دلوں میں ہر دم دنیا ہی دنیا ہے، وہ خدا کے مقدس لوگوں کو تحقیر سے یاد کریں۔ اے بھائیو، نبیوں کا پاک اور کامل اور راست باز ہونا تسلیم کرو، کا وہ کتابیں بھی پاک ٹھہریں جو نبیوں پر نازل ہوئیں، ورنہ جن دلوں سے وہ کتابیں نکلی ہیں اگر وہ دل ہی پاک نہیں تو پھر کتابیں کیوں کر پاک ہو سکتی ہیں؟ کیا ممکن ہے جو دھتورے کے درخت کو انگور کا پھل لگے یا آگ کو انجیر؟ جب چشمے کا پانی صاف ہے تو چشمہ بھی صاف ہی سمجھو، اگر وہ لوگ چیدہ اور برگزیدہ اور خدا کے کامل وفادار بندے نہیں تھے تو گویا یہ خدا پر بھی اعتراض ٹھہرا جو اس کو جوہر قابل کی شناخت نہیں، اور نعوذ باللہ یہ ماننا پڑا جو خدا بھی بدوزا لوگوں کی طرح چوروں ڈاکوؤں سے ہی میل ملاپ رکھتا ہے۔ تم آپ ہی سوچو کہ جو لوگ خدا اور خلقت میں واسطہ ہیں اور جو آسمانی نوروں کو زمین پر پھیلانے والے ہیں، وہ کامل چاہیے یا ناقص اور راست باز چاہیے یا دروغ باز؟ جب علت غائی رسالت اور پیغمبری کی عقائد حقہ اور اعمال صالحہ پر قائم کرنا ہے تو پھر اگر اس علت غائی پر نبی لوگ آپ ہی قائم نہ ہوں تو ان کی کون سن سکتا ہے؟ اور کاہے کو ان کی بات میں اثر ہوگا؟ ان کو تو امی لوگ ضرور کہیں گے کہ اے حکیمو، پہلے تم اپنا ہی علاج کراؤ، اور ماں سوائے اس کے کیا یہ انصاف ہے یا تہذیب ہے یا خدا ترسی میں داخل ہے جو خدا کے پاک نبیوں کا نام ایسا ہتک اور استخفاف سے لیں کہ جیسے کسی ذلیل مسکوری یا چوکیدار کا، اور کسی دنیا دار کا نام لکھیں تو ایک بالشت بھر القاب لکھتے ہی چلے جائیں، اس سے کم نہیں۔ کیا یہ جائز ہے کہ ایک بکال دولت مند کی تعظیم کے لیے سر و قد اٹھ کھڑے ہوں، اور جن لوگوں کو خدا کی ہم کلامی کی عزت حاصل ہے اور ان میں وہ خوبیاں ہیں جو خدا کو بھا گئی ہیں، وہ ایسی نظر میں حقیر معلوم ہو جو ان کی زبان سے بھی تعظیم نہ کی جائے؟ اگر وہ تمہاری دانش میں حقیر ہیں تو پھر ان کو نبی کیوں مانتے ہو؟ سیدھے ہی کیوں نہیں کہتے کہ ہم کو ان کی نبوت سے ہی انکار ہے؟ سارا باعث ان بدگمانیوں کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو الہام الہی کی حقیقت معلوم نہیں، اور آپ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ الہام بھی ایک جسمانی خدمت ہے، کہ جیسے کسی شخص کو کسی بد انتظام گورنمنٹ سے کوئی عہدہ، مثلا ججی یا تحصیلداری یا رسالداری کا کچھ دے دلا کر بغیر دریافت چال چلن اور لیاقت کے مل جاتا ہے، یا جس میں حکام کو صرف کام لینے سے مطلب ہوتا ہے اور کچھ تھوڑی سی معمولی نیک چلنی اور لیاقت دیکھی جاتی ہے، کیونکہ وہ عہدہ ہی ایسا ذلیل اور ناچیز ہوتا ہے کہ جس میں کامل دیانتداری اور نیک چلنی اور نیک وضی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اے بھائیو، یہ آپ لوگوں کی کمال غلطی ہے۔ وحی الہی وہ خدا کی پاک کلام ہے کہ جس میں منزل علیہ کی طہارت تامہ اور قابلیت کاملہ شرط ہے، کیونکہ جو شخص طرح طرح کے اخشیائے جسمانی اور اہویائے نفسانی سے محجوب ہے، اس میں اور مبدائے پاک میں پرلے درجے کی دوری واقع ہے کہ جس سے وہ قابل فیضائے الہام الہی ہرگز نہیں ٹھہر سکتا۔ پس جب تک ایک نفس کو ہر یک قسم کی نالائق باتوں سے تنزہ تام حاصل نہ ہو جائے، تب تک وہ نفس قابلیت فیضان وحی کی پیدا نہیں کرتا۔ اور اگر تنزہ تام کی شرط نہ ہوتی اور قابل اور غیر قابل یکساں ہوتا تو سارا جہان نبی ہو جاتا، اور جب تنزہ تام شرط ہے تو پھر نبیوں کو اعلیٰ درجے کے پاک یقین کرنا چاہیے کہ جس سے زیادہ تر پاکی نوع انسان کے لیے متصور نہیں۔ اگر حضرت داؤد ایسے ہی پاک نہ ہوتے کہ جیسے حضرت مسیح پاک تھے تو ہرگز نبی ہونے کے لائق نہ ٹھہرتے۔ مسیح کو داؤد سے زیادہ پاک اور بہتر سمجھنا، یہی ایک غلط خیال ہے جو بباعث سخت ناواقفیت حقیقت الہام اور رسالت کے عیسائی لوگوں کے دلوں میں متمکن ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم تفصیل اس کی ماں تمام دلائل کے اپنے موقع پر درج کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ ایسے مسیحی کہ جن کا اس حاشیے میں ذکر کر رہے ہیں، ایک طرف تو خدا کے پاک پیغمبروں سے ٹھٹھا ہنسی کرتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت مسیح کو خدا تو بنا ہی رکھا ہے مگر علاوہ الوہیت کے نبوت میں بھی سب نبیوں سے افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ سو واضح رہے کہ یہ بھی ان کی ایک دوسری غلطی ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ سب نبیوں سے افضل وہ نبی ہے کہ جو دنیا کا مربی اعظم ہے، یعنی وہ شخص کہ جس کے ہاتھ سے فساد اعظم دنیا کا اصلاح پذیر ہوا، جس نے توحید گم گشتہ اور ناپدید شدہ کو پھر زمین پر قائم کیا، جس نے تمام مذاہب باطلہ کو حجت اور دلیل سے مغلوب کر کے ہر یک گمراہ کے شبہات مٹھائے، جس نے ہر یک ملحد کے وسواس دور کیے، اور سچا سامان نجات کا کہ جس کے لیے کسی بے گناہ کو پھانسی دینا ضرور نہیں، اور خدا کو اپنی قدیمی اور ازلی جگہ سے کھسکا کر کسی عورت کے پیٹ میں ڈالنا کچھ حاجت نہیں، اصول حقہ کی تعلیم سے اثر نو عطا فرمایا، پس اس دلیل سے کہ اس کا فائدہ اور فاضہ سب سے زیادہ ہے، اس کا درجہ اور رتبہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ اب تواریخ بتلاتی ہے، کتاب آسمانی شاہد ہے، اور جن کی آنکھیں ہیں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نبی جو بموجب اس قاعدے کے سب نبیوں سے افضل ٹھہرتا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ عنقریب اسی کتاب میں یہ ثبوت آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا۔ حاشیہ نمبر 6 ختم۔ اس وقت ہزار ہا ایسے شریف النفس اور منصف مزاج پیدا ہوتے جاتے ہیں کہ جنہوں نے دلی انصاف سے عظمت شان اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور تسلیس کے مسئلے کا غلط ہونا اور بہت سی بدعتوں کا عیسائی مذہب میں مخلوط ہو جانا اپنی تصنیفات میں بڑی شد و مت سے بیان کیا ہے، مگر افسوس کہ یہ انصاف ہمارے ہم وطن آریہ قوم سے مٹا جاتا ہے۔ اس قوم کو تعصب نے اس قدر گھیرا ہے کہ انبیاء کا ادب سے نام لینا بھی ایک پاپ سمجھتے ہیں، اور تمام انبیاء کی کثر شان کر کے اور سب کو مفتری اور جعلساز ٹھہرا کر یہ دعویٰ بلا دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایک وید ہی خدا کی کلام ہے جو ہمارے بزرگوں پر نازل ہوئی تھی، اور باقی سب الہامی کتابیں جن سے دنیا کو ہزار ہا طور کا فائدہ توحید اور معرفت الہی کا پہنچا ہے وہ لوگوں نے آپ ہی بنا لی ہیں۔ سو اگرچہ یہ دعویٰ تو اس کتاب میں ایسا رد کیا گیا ہے کہ وید موجودہ کا قصہ ہی پاک ہو گیا ہے، لیکن اس جگہ ہم کو یہ ظاہر کرنا منظور ہے کہ کس قدر ان لوگوں کے خیالات اصول حسن ظن اور تہذیب اور پاک دلی سے دور پڑے ہوئے ہیں، اور کیسے یہ لوگ تعصب قدیم کی شامت سے جو ان کی رگ و ریشہ اور تار اور پود میں اثر کر گیا ہے، ان نیک زنی کی طاقتوں کو جو انسان کی شرافت اور نجابت اور سعادت کا معیار تھیں اور اس کی انسانیت کا زیب و زینت تھیں، بیک بار کھو بیٹھے ہیں۔ حاشیہ، نیک زنی انسان میں ایک فطرتی قوت ہے، اور جب تک کوئی وجہ بدگمانی کی پیدا نہ ہو تب تک اس قوت کو استعمال میں لانا انسان کا ایک طبعی خاصہ ہے، اور اگر کوئی شخص بلا وجہ اس قوت کا برتنا چھوڑ کر بدزنی کرنے کی عادت پکڑ لے تو ایسا انسان سودائی یا وہمی یا مجنون یا مصلوب الحواس کہلاتا ہے۔ مثلا جیسے کوئی بازار کی شیرینی یا روٹی وغیرہ کو اس وہم سے کھانا چھوڑ دے کہ کہیں حلوائیوں یا نان بائیوں وغیرہ نے ان چیزوں میں زہر نہ ملا رکھی ہو، یا سفر کی حالت میں ہر یک راستہ بتلانے والے پر شک کرے تو شاید یہ مجھے دھوکہ ہی نہ دیتا ہو، یا حجامت کرانے کے وقت میں حجام سے ڈرے کہ کہیں اس طرح مار کر مجھے قتل نہ کر دے۔ یہ سب خیال مقدمات جنون اور دیوانگی کے ہیں، اور جب کوئی دیوانہ ہونے لگتا ہے تو پہلے ایسے ایسے ہی خیالات فاسدہ دل میں اٹھا کرتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ پکا سودائی ہو جاتا ہے۔ بس اس سے ثابت ہے کہ بغیر معقول وجو رکھنے کے بدزنی کرنا ایک شعبہ دیوانگی کا ہے، جس سے عاقل آدمی ضرور ہے کہ پرہیز کرے، اور خدا نے قوت نیک زنی کی جو انسان کی فطرت میں ڈال دی تو اس میں یہ حکمت ہے، جو بنی آدم میں راست گوئی اور راست روشی بھی ایک فطرتی قوت ہے، اور جب تک انسان کسی قاصر سے مجبور نہ ہو، نہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے اور نہ کسی اور طرح کی بدی کا ارتکاب جائز رکھتا ہے، اور اگر نیک زنی کی قوت انسان کو عطا نہ کی جاتی تو وہ تمام فوائد جو راست گوئی اور راست روشی کی قوت کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پہنچتے ہیں، اور جن پر تمام مہمات تمدن اور معاشرت اور تدابیر منزلی اور ملکی موقوف ہیں، ضائع ہو جاتے، اور نفوس انسانی جمیع منافع سے جو قوت مذکور کے استعمال پر مرتب ہوتے ہیں محروم رہ جاتے۔ مثلا یہ نیک زنی کی ہی برکت ہے کہ چھوٹے بچے بآسانی بولنا اور باتیں کرنا سیکھ لیتے ہیں اور ماں باپ کو ماں باپ کر کے جانتے ہیں، اگر بدزنی کرتے تو کچھ بھی نہ سیکھتے اور دل میں کہتے کہ شاید ان سکھانے والوں کی کچھ اپنی ہی غرض ہوگی، اور آخر اس بدظنی سے گونگے ہی رہ جاتے، اور والدین کے والدین ہونے میں بھی شک ہی رہتا۔ حاشیہ نمبر 7، خط۔ جو ان کے دلوں میں یہ خیال سمایا ہوا ہے، جو بجز آریہ دیس کے اور جتنے ملکوں میں نبی اور رسول آئے، جنہوں نے بہت سے لوگوں کو تاریکی شرک اور مخلوق پرستی سے باہر نکالا اور اکثر ملکوں کو نور ایمان اور توحید سے منور کیا، وہ سب نعوذ باللہ جھوٹے اور مفتری تھے، اور سچی رسالت اور پیغمبری صرف برہمنوں کی وراثت اور انہی کے بزرگوں کی جاگیر خاص ہے، اور اس بارے میں خدا نے ہمیشہ کے لیے انہی کو ٹھیکہ دے رکھا ہے، اور اپنے وسیع دریائے ہدایت اور رہنمائی کو انہی کے چھوٹے سے ملک میں گھسیڑ دیا ہے، اور ہمیشہ اس کو انہی کا دیس اور انہی کی زبان اور انہی میں سے پیغمبر پسند آ گئے ہیں۔ حاشیہ۔ جو حال میں ہندو صاحبان کے ہاتھ میں وید ہیں، جن کو وہ رگ اور یجر اور شام اور اتھرون سے موسوم کرتے ہیں، اور رچ اور ریجش اور سامن اور اتھرونا بھی بولتے ہیں، ان کا ٹھیک ٹھیک حال کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کن حضرات پر نازل ہوئے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگنی اور وایو اور سورج کو یہ الہام ہوا تھا، جو بالکل نامعقول بات ہے، اور کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ برہما کے چار مکھ سے یہ چاروں وید نکلے تھے، اور کسی کی یہ رائے ہے کہ یہ الگ الگ رشیوں کے اپنے ہی بچن ہیں۔ اب ان بیانات میں یہاں تک شک ہے کہ کچھ پتہ نہیں ملتا کہ آیا ان اشخاص کا کچھ خارج میں وجود بھی تھا یا محض فرضی نام ہے، اور وید پر نظر کرنے سے تیسری رائے صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اب بھی وید کے جدا جدا منتروں پر جدا جدا رشیوں کے نام لکھے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور اتھرون وید کی نسبت تو اکثر محقق پنڈتوں کا اسی پر اتفاق ہے کہ وہ ایک جعلی وید یا برہمن پستک ہے جو پیچھے سے ویدوں کے ساتھ ملایا گیا ہے، اور یہ رائے سچی بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ رگ وید میں جو سب ویدوں کا اصل الاصول اور سب سے زیادہ معتبر خیال کیا جاتا ہے، صرف رگ اور یجر اور شام وید کا ذکر ہے، اور اتھرون وید کا نام تک درج نہیں۔ اگر وہ وید ہوتا تو اس کا بھی ضرور ذکر ہوتا۔ پھر یجر وید کے 26 ادھیائے میں بھی صاف لکھا ہے کہ وید صرف 3 ہی ہیں، اور ایسا ہی شام وید میں بھی ویدوں کا 3 ہونا ہی بیان کیا ہے، اور منو جی بھی اپنی پستک کے 7 ادھیا 42 اشلوک میں 3 وید ہی تسلیم کرتے ہیں، اور جوگ بششٹ میں جو ہندوؤں میں بڑی متبرک کتاب شمار کی جاتی ہے اور ان تعلیمات کا مجموعہ ہے جو خاص راجہ رام چندر جی کو ان کے بزرگ استاد نے دی تھی، چاروں ویدوں کی نسبت ایسا صاف بیان کیا ہے کہ بس فیصلہ ہی کر دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اتھرون وید کے وید ہونے میں بحث نہیں، بلکہ سارے ویدوں کا یہی حال ہے، اور کوئی ان میں سے ایسا نہیں جو تغیر اور تبدل اور کمی اور بیشی سے خالی ہو۔ حاشیہ نمبر 8، ختم۔